السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے. ایسے لگ رہا ہے ہفتے پر ہفتے اور دن پر دن گزرتے جا رہے ہیں اور زمانہ بہت تیزی سے بھاگ رہا ہے. جن لوگوں نے کتاب الفتن ہمارے ساتھ پڑھی تھی وہ جانتے ہوں گے کہ ہم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی پڑھی تھی کہ زمانہ تیزی سے گزرے گا. ایسے ہی لگتا ہے نا؟ ایسے لگتا ہے ابھی تو ہم نے عقیدہ کی کلاس اٹینڈ کی تھی, پھر سنڈے آ گیا. خیر الحمدللہ علی کل حال, بس اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کاموں میں مصروف رکھے. زمانہ تو تیزی سے بھاگے گا ہی اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے, اور جو رسول اکرم نے خبر دی تھی وہ بات تو پوری ہو کر رہنی ہے. بس ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے وقت کو کس طرح سے یوٹیلائز کرتے ہیں, خیر کے کاموں میں یا اسے ضائع کر کے. ماشاءاللہ آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم کو توفیق بخشی, اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہم پر احسان فضل و کرم ہے, ورنہ ہماری تو کوئی قوت اور طاقت نہیں تھی کہ ہم علم کے راستے کی طرف آتے اور اسپیشلی عقیدے کے جیسا ٹاپک پڑھتے, کیونکہ ہم سب جانتے کہ یہ بہت مشکل ٹاپک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرح صدر عطا کرے, ہمارا سینہ کھولے, اور جیسے کہ وہ دعا میں بار بار پڑھتی ہوں, اور اللہ تعالیٰ مجھے واقعی میں توفیق دے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ کھول دے تاکہ ہم بات کو اچھی طرح سمجھ سکیں, اور اللہ تعالیٰ ہمارا کام ہمارے لیے آسان کرے اور لوگ ہماری بات سمجھ سکیں. تو ماشاءاللہ آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ الحمدللہ اپنے وقت کو آپ نے اچھے کاموں میں لگایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے اور اس راستے میں مزید آپ کو آگے بڑھائے اور علم نافع آپ کو عطا کرے ہم سب کو, آمین. جیسے آتا ہے نا کہ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا, ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. تو ہر ایک کو نہیں عنایت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں فضل و کرم, جن کے اندر کچھ تڑپ اور جذبہ ہوتا ہے ان کو ہی ملتا ہے. بہرحال آج ہم عقیدہ واسطیہ کا جو ٹاپک پڑھیں گے, شرح عقیدہ واسطیہ پیج نمبر 103, جو ہم پڑھ رہے تھے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں, تو اسی کا کنٹینیویشن ہے, یعنی نفی اور اثبات کا, اسماء اور صفات میں جمع ہونا. یعنی اگر کوئی چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں نفی فرما رہا ہے تو وہ کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اس میں کمی نہیں ہو رہی ہے. اگر کسی چیز کی نفی اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے اپنی ذات میں تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کمال ہے اصل میں وہ. یعنی وہ ایسی منفی باتوں کو, ایسی بیکار باتوں کو اپنی ذات سے وہ الگ کر رہا ہے. وہ بتاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہ جو چیزیں اس کے اندر نہیں ہیں, جیسے مثال کے طور پر اس کا کوئی اولاد ہونا, تو اولاد ہونا اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہوگا؟ ایک کمی ہوگی, کیونکہ اولاد تو ان لوگوں کی ہوتی ہے جو مجبور ہوتے ہیں, جو معذور ہوتے ہیں, جن کو سپورٹ کی اور سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی اولاد نہیں ہے تو نعوذ باللہ اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے, بلکہ الحمدللہ یہ اس کی کمال کو یہ بات واضح کر رہی ہے. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آئی نا آپ کے, کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اگر کوئی چیز کی نفی ہو رہی ہے تو وہ اس کی صفات کی ایک اعلیٰ سمجھے قسم ہے, کہ الحمدللہ وہ ایسی منفی چیزوں کو اپنی ذات سے الگ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ, اور اس نے خود اس کی ہمیں مثال قرآن میں بتائی ہے, اسی کو ہم پڑھیں گے. اچھا, کتنے لوگوں کے سمجھ میں آ رہا ہے عقیدہ اور کتنے لوگوں کے سمجھ سے باہر ہے؟ سارے لوگ بات سن رہے ہیں یا کوئی لوگ اپنا زوم آن کر کے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں؟ کتنے لوگ سن نہیں رہے, صرف آن کر کے بیٹھے ہیں؟ ماشاءاللہ, بارک اللہ فیکم, جزاک اللہ خیرن. اصل علم تو یہی ہے نا کہ آپ کو ٹیچر تو نہیں دیکھ رہا ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ کس حال میں ہیں. تو علم حاصل کرنے کے لیے جو اس کو حق دینا ہوتا ہے, یعنی اس کا جو حق ہے, کہ سب سے پہلا جو اس کا حق ہے, یا پہلی جو کوالٹی ہوتی ہے طالب علم کی, سما کی کوالٹی ہوتی ہے, سننا. ٹھیک ہے, کہ کاش ہم سنتے ہوتے تو آج یہاں نہ ہوتے. تو سننا سب سے پہلی کوالٹی ہے, کہ جو جتنا اچھا سنے گا وہ اتنا اچھا ابزارب کرے گا, اور جو جتنا اس کو اپنے اندر جذب کرے گا علم کو, وہ اتنا ہی واپس دوسروں کو تک پہنچائے گا, خود کے لیے بھی فائدہ اٹھائے گا اور دوسروں کو بھی پہنچائے گا. تو سب سے پہلی کوالٹی ہی طالب علم کی یہ ہوتی ہے کہ غور سے سننا. جتنے محدثین تھے, اگر آپ محدثین کی ہسٹری پڑھیں گے, بہت ہی انٹرسٹنگ ہے, یقین جانیے بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے. کبھی آپ کو موقع ملے تو تدوین حدیث کے جو لیکچرز ہیں وہ ضرور سنیے گا, بہت ہی انٹرسٹنگ ہے ماشاء اللہ. اس میں آپ کو محدثین کی کوالٹیز پتہ چلیں گی, اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے ان لوگوں نے علم حاصل کیا تھا, کتنی قربانیاں دے کر. سننا بہت زیادہ ضروری ہے. جی, چلتے پھرتے بھی سن سکتے ہیں آپ, کوئی حرج نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ فی الحال زوم کی وجہ سے یہ پابندی آپ لوگوں پر نہیں رہی. لیکن اگر آپ کلاس روم میں بیٹھ کر علم حاصل کرتے تو وہاں پر آپ چل پھر نہیں سکتے تھے, یہ کلاس روم کے ادب کے خلاف ہے. گھر میں بھی کوشش کریں کہ جس حد تک ہو سکے اپنے ٹیبل پر بیٹھ کر علم حاصل کریں، نوٹ پیڈ آپ کے پاس ہو اور پین آپ کے پاس ہو، بہرحال لیکن خیر جیسے بھی حاصل کر رہے ہیں، کم از کم لیکن کچھ چیزیں آپ کے اندر جذب ہونی چاہیے، اگر سارا ہی سر کے اوپر سے گزر رہا ہے تو کوئی فائدہ نہیں، اور چلتے پھرتے علم حاصل کرنے کا یہی ہوتا ہے کہ اس میں اتنا حاصل نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے۔ جی تو ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، جیسے کہ ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا اللہ تعالیٰ کی صفات میں نفی اور اثبات کا جمع ہونے، کوئی چیز نہیں ہے اور کوئی چیز ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا ثبوت ہمیں ملنا کہ جو چیز ہے اور یا پھر کوئی چیز نہیں ہے، تو اس میں کتنی قسمیں ہیں اس کی، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے لَيْسَ كَمِثْلِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، کہ اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے، سبحان اللہ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی ذات، اس کی قدرت، اس کا علم، اس کی سما، اس کا بصر، اس کی عزت، اس کی حکمت، اس کی رحمت، اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے، اس جیسی نہیں ہے، کہیں پر بھی اس جیسی نہیں ہو سکتی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان امور کو تفصیلا بیان نہیں کیا، ہم نہیں جانتے کہ اس کی رحمت ہے تو وہ کیسی اور کتنی ہے، اور ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت، اور اس کی قوت جو ہم جانتے ہیں کہ وہ جب قیامت قائم ہوگی تو وہ زمین کو اپنے ہاتھ پہ لپیٹ لے گا، ساتوں زمینوں کو، تو سبحان اللہ اتنی زیادہ قوت ہے، لیکن یہ تو تھوڑی سی چیز ہمیں بتائی گئی، اس سے زیادہ قوت ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، سبحان اللہ، ہم اس کا یعنی ہم امیجنیشن میں بھی وہ بات نہیں لا سکتے۔ تو لیس کمثلی شیء کہہ کر کوئی بھی چیز اس جیسی ہو ہی نہیں سکتی، یہ ہم امیجن کر ہی نہیں سکتے، یعنی یہ ایکچولی یہاں پر کسی چیز کی نفی کی گئی ہے، یعنی کوئی چیز اس کی جیسی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ میں کوئی نقص بیان ہو رہا ہے، نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اس کی اعلیٰ کوالٹی، اس کی اعلیٰ صفات بیان ہو رہی ہیں کہ اس جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، نہ کسی کے امیجنیشن میں بھی وہ بات آ سکتی ہے۔ تو مطلب ایک نارمل بات ہمیں بتا دی گئی، ایک عام قاعدہ، ایک عام رول ہمیں بتا دیا گیا، لیکن اس کی تفصیل نہیں بتائی گئی۔ جیسے اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے سورہ مومنون میں کہ متخذ اللہ من ولد، اللہ نے کوئی اولاد نہیں اپنائی۔ اب ہماری ہے دنیا میں تو کسی کے اولاد کا نہ ہونا بہت بڑا نقص مانا جاتا ہے، لوگ اتنی بیچارے کا جینا حرام کر دیتے ہیں اگر کسی کو اولاد نہیں ہوئی تو، وہ سمجھتے کہ ان کے ہاتھ میں یہ اولاد ہونا، اور بیٹا نہ ہونا تو اور بھی بڑا جرم ہے، کسی کو اگر کنٹینیوسلی بیٹیاں ہوتی رہی تو کہتے کہ یا اللہ، ہائے پھر پانچویں بھی بیٹی ہو گئی، ایسے لگتا ہے گویا کوئی موت کی خبر دے رہی ہے اور وہ ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہوں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، پتہ نہیں بیٹوں کو کیوں اتنا پہاڑ پر چڑھا دیا اور بیٹیوں کو کیوں اتنا کم تر بنا دیا۔ تو ہمارے یہاں پر تو اولاد کا نہ ہونا ایک نقص ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا اللہ تعالیٰ کے لیے زیبہ ہی نہیں ہے، اس کو کسی کی حاجت ہی نہیں ہے، اس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، ہم سورہ اخلاص میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ تو اب یہاں پر ان لوگوں کی تردید کرنا مقصد ہے، یعنی ان لوگوں کی جو کچھ لوگوں کا اوپینین تھا، کچھ لوگوں کی جو رائے تھی، جیسے کہ کفار مکہ مشرکین جو تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، ٹھیک ہے، جیسے نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دیا، یہودیوں نے جسارت کی کہ وہ عزیر علیہ السلام کو اس طرف منسوب کرتے ہیں نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتانا چاہ رہے جو وہ لوگ ثابت کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کی نفی کر رہے ہیں یہاں پر کہ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ قاف میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ، یقیناً ہم نے آسمان، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ ابھی جو تفصیل دی گئی ہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی، تو تھکاوٹ کا نہ ہونا دراصل کس بات کی دلیل ہے، آپ بتائیے تھکاوٹ کس کو ہوتی ہے؟ میں اور آپ اگر ہم اگر آج ہمارے یہاں گھر میں دعوت ہے سمجھے، اور اگر ہم دن بھر کام کرتے رہیں گے تو ہمیں رات میں لازمن کیا ہوں گی، آپ بتائیے، تھکاوٹ ہوگی نا، یہ کمزوری کی علامت ہے نا، ہم انسان کمزور ہے، ہم اگر 2 دن نہیں سو سکے تو ہمیں تھکاوٹ، ہمیں اونگ اور نیند آتی رہے گی، اگر ہم رات میں ہی چند گھنٹے اگر سوئے، پورے گھنٹے نہیں سوئے تو ہمیں تھکاوٹ، دن بھر ہمارا دن ایسا عجیب سا گزرے گا، ہے نا، اگر ہم اپنے وزن سے زیادہ کوئی چیز اٹھا لیں تو ہم وہیں گر جائیں گے، ہمارے ہاتھ پیر، یا تو کچھ نہ کچھ اس میں جو ہے لچک آ جائے گی، موچ آ جائے گی، کچھ بھی ہو جائے گا۔ لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، تو انسان کے ذہن میں خیال آ سکتا تھا کہ اچھا اتنی بڑے زمین اور آسمان کو پیدا کرنے کے بعد تو نعوذ باللہ پھر تو کتنی تھکان لازم آ جائے گی. جیسے یہود نے الزام لگایا تھا، یہود نے کہا تھا کہ نعوذ باللہ، یہود کیا کہتے ہیں کہ 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، 7ویں دن اللہ تعالیٰ نے آرام فرمایا نعوذ باللہ، اس لیے وہ 7ویں دن چھٹی رکھتے ہیں ہفتے کو. تو ہم سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تو تھکان لاحق ہو ہی نہیں سکتی، اس کو تو لغوب ہی نہیں آتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نقص کی بات ہے؟ آپ بتائیے، اس کو تھکان کا نہ ہونا نہیں، بلکہ اس کی صفات کی، یعنی اس کی ایک اعلی صفات ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ تھکتا ہی نہیں ہے، اس کو اونگ بھی نہیں آتی، اس کو نیند بھی نہیں آتی. یہ تو ہم انسانوں کو آتی ہے، وہ تو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے. تو خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتے. یہود نے کیا کر دیا تھا نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو انسانوں کے برابر کر دیا. جیسے انسان کام کر کے تھک جاتا ہے کہ 6 دن ہم کام کرتے ہیں، ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں، اور 7ویں دن ہمارا ویکینڈ ہوتا ہے، چھٹی ہوتی ہے. تو انسان کو ریکوائر ہے یہ ساری چیزیں کہ وہ آرام کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ سب چیزوں کی کوئی حاجت، کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تفسیر اس لیے دی گئی کہ جو ہمارے ذہن میں ہو سکتا ہے کہ یہ خیال آتا ہو، جو اللہ تعالیٰ کا صحیح قدر شناس نہ ہو، جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، اللہ تعالیٰ کی اس کی حاکمیت کو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا حق نہ پہچانتا ہو یا حق ادا نہ کرتا ہو. ہو سکتا ہے وہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں پیدا کیا تو 7ویں دن یقیناً اللہ تعالیٰ تھک گیا ہوگا نعوذ باللہ. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ایسے لوگوں کے ذہن میں اگر خیال بھی آتا ہے تو ان کے اس خیال کے ریجیکشن کے لیے، اس کی تردید کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی چیزوں سے تھکاوٹ ہو ہی نہیں سکتی، چاہے زمین اور آسمان کا پیدا کرنا ہی کیوں نہ ہو. سبحان اللہ، آپ سوچیں ہمارا رب کیسا ہوگا. اس سے یہ بات ثابت ہو گئی، واضح ہو گئی کہ اللہ تعالی نے اگر کوئی چیز کو اپنے بارے میں نفی کے معنوں میں لایا ہے کہ اس میں یہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ وہ کمی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی کمال کے طور پر اس کو پیش کرتا ہے کہ اللہ تعالی یعنی کمال سب سے اعلیٰ ہے، اللہ تعالی اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. ان کو اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو لوگوں کے کہے ہوئے جملے تھے ویسے اس سے ہم جج نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود جو اپنے بارے میں فرمایا کہ اسے تھکاوٹ نہیں آتی، اسے لغوب نہیں آتی، اسے اونگ نہیں آتی، اسے نیند نہیں آتی، اسے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے. تو ایکچولی یہ چیزیں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ میں، لیکن یہ نفی کس لیے آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کمال کو بتانے کے لیے، سبحان اللہ، کہ وہ کس طرح سے قدرت کاملہ والا ہے اللہ تعالیٰ، کہ اس کی ذات کیسے کامل ہے. الحمدللہ. تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ، کہ کمال قدرت کو، اس کی کمال قوت کو یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی کمال والا ہے، اللہ تعالیٰ کتنی اعلیٰ صفات کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی کامل ہے سبحان اللہ، کہ اسے اونگ بھی نہیں آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا. اب یہاں پر تو بات بتائی جا رہی کہ اللہ تعالیٰ کی چیز اندر یہ چیز نہیں ہے، تو کسی چیز کا نہیں ہونا کیا اس میں کمی بیشی کو ظاہر کر رہا ہے یہ چیز؟ بلکہ کیا ظاہر کر رہا ہے یہاں پر؟ کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. یہ چیز کس بات کو ظاہر کر رہی ہے؟ جی، وہ انصاف پسند ہے، یعنی اس کی ایک اعلیٰ صفات کو یہ چیز پیش کر رہی ہے، یعنی ایک اعلیٰ صفات کا ثبوت پیش کیا جا رہا ہے یہاں پر کہ اس کے اندر ایسی چیز ظلم ولم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ظلم نہیں کرتا. تو سبحان اللہ، یہ اس کی اعلیٰ صفات کو یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ یہ ثبوت ہے اس بات کا، یعنی یہ اثبات ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ ایسی کمال قدرت کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ ایسا انصاف پسند ہے کہ وہ کسی کے ساتھ ناانصافی کر ہی نہیں سکتا، وہ ظلم کر ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی. اب دوسری چیز اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یعنی یہ چیز اللہ تعالیٰ کے کمال عدل کو ظاہر کرتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے. ابھی غافل نہ ہونا کہ اللہ تعالیٰ کی کسی منفی صفت کو بتا رہا ہے، یا یہاں پر ایک ثبوت پیش کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ صفات کا، یا ایک ثبوت دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کا. کیا ہے یہاں پر؟ کہ وہ ہمارے کسی بھی اعمال سے غافل نہیں ہے. جی ہاں، بلکہ یہاں ثبوت دیا جا رہا ہے نا، کس بات کا ثبوت دیا جا رہا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی اعلیٰ صفات کا حامل ہے، وہ ہر لمحے کی خبر رکھتا ہے. ہم بھلے ہی اپنے آپ سے، اپنی ذات سے غافل ہو جائیں کبھی، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری ذات سے غافل نہیں ہے. سبحان اللہ، آپ سوچنا کہ کوئی پتہ زمین پر نہیں گرتا الا یہ کہ اس کو اس کی خبر ہوتی ہے. سبحان اللہ, جب ہمارا رب کسی پتے سے غافل نہیں ہے کہ وہ زمین پر گرتا ہے اور ایک درخت میں کتنے پتے ہوتے ہیں, تو وہ اپنے بندوں سے کیسے غافل ہو سکتا ہے بھلا, کتنا ہم پر وہ مہربان ہے نا, سبحان اللہ. تو یہاں پر دراصل جو چیزیں بتائی گئیں کہ جو منفی صفات بتائی گئیں کہ جو چیز نہیں ہے, ایکچولی وہ اس لیے بتائی گئی کہ اس کے جو اپوزٹ جو کمال صفت ہے اس کا ثبوت پیش کیا جا رہا ہے کہ اس کے اندر یہ منفی صفات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اندر, لیکن اس کے اپوزٹ جو اعلیٰ صفات ہیں, جو کمال درجے کی صفات ہیں, وہ موجود ہے اللہ تعالیٰ کے اندر. یعنی ایکچولی یہاں پر نہیں بتانا کسی چیز کو, اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے میں آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی مدح, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے میں آ رہا ہے, ہے نا. یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے تعریف کریں کیونکہ وہ غافل نہیں ہے, وہ ظلم نہیں کرتا, اس کو تھکن نہیں لاحق ہوتی, اس کو نیند نہیں آتی, اس کو اونگ نہیں آتی, اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے, نہ وہ کسی کی اولاد ہے, اس کی مثال کے مانند بھی کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ سب کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے اعلیٰ صفات کو یہاں پر پیش کر رہا ہے کہ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ تو بہت ہی اعلیٰ صفات کا حامل ہے اور مالک ہے. تو بات سمجھ میں آئی, کیونکہ کچھ فرقے تھے انہوں نے کیا کہا کہ اچھا اللہ تعالیٰ تو اپنے آپ میں یہ چیز کو کہہ ہی نہیں رہا ہے, اور اس سے وہ پھر انہوں نے انحراف کیا, ان کے یہ معنیوں کو بدل دیا اور انحراف کر کے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کچھ کا کچھ من گھڑت باتیں پیش کر دیں. تو ہم لوگ اس سے انحراف نہیں کرتے, ٹھیک ہے. جیسے کہ یہاں ایک مثال دی گئی ہے, کسی شاعر کا قول ہے کہ قبیلۃ اللہ یغدرون بذمت ولا یظلمون الناس حبۃ خردل. وہ ایک حقیر سا قبیلہ ہے جس کے لوگ عہد شکنی نہیں کرتے اور نہ ہی ذرہ بھر کسی پر ظلم کرتے ہیں. اب یہاں پر ایک قبیلے کی بات بتائی جا رہی ہے کہ حقیر سا ہے قبیلہ, چھوٹا سا قبیلہ ہے, لیکن وہ کیا نہیں کرتے, عہد شکنی نہیں کرتے اور ظلم بھی نہیں کرتے. اب یہاں قبیلے کی تعریف ہو رہی ہے یا برائی ہو رہی ہے, آپ بتائیے قبیلے کی تعریف ہو رہی ہے یا برائی بیان ہو رہی ہے کہ وہ ایک حقیر سا قبیلہ ہے جو کسی پر ظلم نہیں کرتا, نہ عہد شکنی کرتا ہے, یعنی کسی کوئی وعدہ خلافی بھی نہیں کرتا. تو تعریف ہو رہی ہے نا, تو ایسی اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کیا ہو رہا ہے, اس کی مدح, اس کی حمد و ثنا ہو رہی ہے, اس کی تعریف بیان ہو رہی ہے کہ وہ کس اعلیٰ صفات کا مالک ہے, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جن صفات کو اپنے لیے ثابت کیا ہے وہ تو ہے ہی ثابت, اور جن چیز کی نفی کی ہے تو اس سے ہم نے اس کے حوالے سے یہ کہنا ہم پر واجب ہے کہ ہم نے سن لیا, ہم نے ان کی تصدیق کی اور ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں, ہم اس سے انحراف نہیں کرتے, ٹھیک ہے. ہم اس کو توڑ مروڑ کر نہیں پیش کریں گے نعوذ باللہ, بلکہ ہم اس کو ایز اٹ از سنا, ایمان لائے ہم اس پر, اور ہم پر اللہ تعالیٰ کی جو بھی باتیں ہیں اس کی تصدیق کرنا لازم ہے. تو صفات کا معاملہ یہ ہے کہ ان میں مثبت بھی ہیں اور منفی بھی ہیں, لیکن جو اسماء ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ سارے کے سارے مثبت ہیں, یعنی جو پازیٹیو ہیں, مگر ان اسماء میں جو مثبت اسماء ہیں اس میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو ہو سکتا ہے ہمیں سمجھ میں آ رہے ہوں اور بعض وقت ہو سکتا ہے ہماری سمجھ میں نہ آئیں. اور جب ہم ان اسماء کے معنی بیان کرتے ہیں تو ہم اس میں بعض وقت ایسے کہیں کہ وہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے, یعنی اس میں یہ کوئی عیب اور نقص نہیں ہے. جیسے السلام, تو اسکالرز کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے ہر نقص اور عیب سے پاک ہونا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو عبارت ہوتی ہے, جو لکھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے صفات کے بارے میں, اسماء کے بارے میں, ہم کو اس پر ایز اٹ از ایمان لانا ضروری ہے, اس میں ہمیں انحراف نہیں کرنا ہے. اس اگلا جملہ یہی ہے ان کا کہ وہ کہتے ہیں کہ فلا عدول لاہل السنہ والجماعہ, کہ اہل سنت مرسلین کی تعلیمات سے انحراف نہیں کرتے, یعنی جو کچھ ان کے پاس رسولوں کی تعلیمات پہنچی ہیں اس سے وہ انحراف نہیں کرتے. انحراف کیا ہوتا ہے, یعنی ڈائیورٹ کر دینا, چینج کر دینا, اس لیے کہ وہ صراط مستقیم ہیں. یعنی یہ جو مرسلین, یعنی جو رسول جو تعلیمات لے کر آئے تھے, وہی تو صحیح راستہ ہے, وہی تو سیدھا راستہ ہے, اور یہ وہ راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا, یعنی انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین لوگوں کا راستہ ہے. یعنی ہم جتنی بھی جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں, تو انبیاء نے ہمیں جیسے اس کو بتایا ہے یا انبیاء نے ہمیں جیسے خبر دی ہے, چاہے وہ قرآن کے ذریعے سے ہو چاہے وہ حدیث کے ذریعے سے ہو, ہم اس خبر کی تصدیق بھی کرتے ہیں, اس کو مانتے بھی ہیں, اس پر ایمان بھی لاتے ہیں اور اس کو ایز اٹ از لیتے ہیں, ہم اس میں انحراف نہیں کرتے, ہم اس میں چینجز نہیں کرتے, ہم اس کو ڈائیورٹ نہیں کرتے. تو یہاں پر جو عدول کا معنی ہے, فلا عدول لاہل السنہ والجماعہ, کہ جو اہل سنہ والجماعہ ہیں, یعنی جو صحیح عقیدے والے لوگ ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی صفات ہیں، جو نام ہے، اس کے اس میں کوئی انحراف نہیں کرتے. تو عدول یہاں پر جن معنی میں استعمال ہوا ہے کہ انصراف و انحراف. انصراف مطلب کسی چیز کو پھیر دینا، یعنی ڈائیورٹ کر دینا، چینج کر دینا اس کو، اور انحراف اس کو تبدیل کر دینا، یعنی اس کا ٹیکسٹ ہی چینج کر دینا، تحریف کر دینا، مطلب اس کے جو حرف ہے اس کو چینج کر دینا. تو جو اہل سنہ ہیں، یعنی جو صحیح عقیدے والے لوگ ہیں، وہ انبیاء اور رسولوں کی تعلیمات سے انحراف نہیں کرتے، ان کے لیے ممکن ہی نہیں ایسا کرنا. تو بہرحال یہاں پر امام ابن تیمیہ رحم اللہ علیہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو اہل سنہ والجماعہ ہیں، یعنی جو صحیح عقیدے والے لوگ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی کمال درجے کی اتباع کرتے ہیں، اور رسولوں کی تعلیمات سے وہ کبھی منہ نہیں موڑتے. تو جب انبیاء نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں خبر دے دی، تو اس کے اوپر ایمان لانا واجب ہے. یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان جو صحیح عقیدے والے لوگ ہیں، جب ہم رسولوں کی خبر پڑھ لیں گے، جب رسولوں نے جو ہمیں خبر دی ہے ہم اس پر ایمان لے آئیں گے، ہم اس سے منہ نہیں موڑیں گے، ہم اس میں کوئی چینجز نہیں کریں گے، ہم اس میں انحراف نہیں کریں گے. جی، تصریف جو ہے، صرف یصرف و تصریف و ریاح جو لفظ آتے ہیں قرآن میں، عربی زبان میں جو صرف اور نحو، گرامر جو ہوتی ہے نا، صرف اور نحو دو قسم کی پڑھائی جاتی ہے عربی جب سکھائی جاتی ہے. تو صرف جو ہے الفاظ کا پھیرنا، جیسے فعل یفعلو، جب الفاظ کیا ہوتے ہیں بالکل یہاں پر ان تصریف ہو رہی ہے الفاظ کی، اس کو صرف کہا جاتا ہے. اور نحو وہ ہوتا ہے جو یعنی اعراب والے گرامر ہوتا ہے، جس میں فاعل اور مفعول چینج ہو جاتے ہیں، اور جو لفظ کی آخری حرکت ہوتی ہے وہ ہوتا ہے. تو یہاں پر وہ انصراف اور انحراف نہیں کرتے. جو اہل سنہ والجماعہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں، اس کی صفات میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے، اس کو پھیرتے نہیں ہیں، اور نہ ہی اس کے لفظ کو چینج کرتے ہیں، جیسے کہ نصارہ نے کیا، یہود نے کیا، اور بہت سارے جو گمراہ فرقے تھے، جہمیہ، قدریہ، جبریہ، مرجیہ، یہ جو فرقے تھے، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات میں چینجز کر دیے. نعوذ باللہ. پھر یہ بھی کہنا اس میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں حلول کر جانا، نعوذ باللہ. پھر آگے چل کر اور بہت زیادہ اس میں یعنی وہ بڑھتا گیا انحراف. تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء نے جو خبریں دی ہیں، اسے سننا، اسے قبول کرنا، اس کی تصدیق کرنا اور اس کو ماننا، یہی ایمان ہے اصل میں. تو اما جا به المرسلون، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں، اس سے انحراف کرنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، آپ کے اوپر وہ سیلڈ لگا دی گئی، یعنی انبیاء کا خاتمہ ہو گیا، انبیاء کے آنے کا خاتمہ ہو گیا، رسولوں کے آنے کا خاتمہ ہو گیا. رسول اکرم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا. تو آپ پر، اب یعنی آپ کی اتباع ہم سب پر واجب ہے، لیکن آپ کے علاوہ جو دوسرے رسول تھے، جو آپ سے پہلے آئے تھے، کیا ان کی بھی اتباع ہم پر واجب ہے؟ تو جی ہاں، واجب ہے ان کی بھی اتباع. کیونکہ وہ رسول بھی جو لے کر آئے تھے، وہ کس کے پاس سے لے کر آئے تھے؟ اور وہ رسول بھی جو تعلیمات لے کر آئے، وہ تعلیمات کس کی جیسی تھی، بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ جی، اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہی لے کر آئے تھے. انہوں نے جو خبریں دی، وہ بھی خبریں صحیح تھیں، یعنی وہ جو اخبار وہ لے کر آئے، یعنی جو کتابیں وہ لے کر آئے، وہ خبر کہاں سے آئی تھی ان کے پاس؟ کون سا فرشتہ لے کر آیا تھا؟ جبریل امین لے کر آئے تھے، ہے نا؟ اللہ کے پاس سے آئی تھی ان کے پاس خبریں. ان کے پاس جو شریعت تھی، وہ بھی کس کا حکم تھا؟ اللہ کا حکم تھا. تو کیا ہمارے لیے پہلے انبیاء کی خبروں کی تصدیق کرنا بھی واجب ہے؟ تو جی ہاں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے نا. ہم جو ایمان مجمل اور ایمان مفصل پڑھتے ہیں، تو ہم کیا پڑھتے ہیں اس میں؟ آمن رسولو، یعنی ہم کون کون سے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں؟ تب ہم انبیاء کو مانتے ہی نہیں مانتے ہیں؟ مانتے ہیں، جی بالکل. تو ہمارے لیے جس طرح سے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور آخری نبی مانتے ہیں، اسی طرح سے ہمیں موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، جتنے انبیاء جن کی خبر اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ان سب کو ماننا اور ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. تو اب جو وہ لوگ خبریں لے کر آئے تھے، تو اس میں سے کیا ہر چیز منسوخ ہو گئی؟ تو نہیں. ہو سکتا ہے شریعتیں جدا رہی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کو احکام، جو توحید کی جو تعلیمات تھیں، جو فرائض تھے، وہ ان پر بھی تھے، ہم پر بھی تھے. جیسے کہ رمضان کے روزوں کی آیت کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے کے انبیاء کے پیروؤں پر فرض کیے گئے تھے، ہے کہ نہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ روزے ان کی امتوں پر بھی فرض تھے، ہم پر بھی فرض ہے. زکوٰۃ پہلے انبیاء کے لوگوں پر بھی تھی، جیسے کہ اسماعیل علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ اپنے بچوں کو نماز اور زکوٰۃ کا وہ حکم دیتے تھے. تو زکوٰۃ پہلے انبیاء کے پیروکاروں پر بھی فرض تھی اور ہمارے پر بھی فرض ہے نا. نماز بھی اسی طرح سے پہلے انبیاء کے لوگوں پر بھی فرض تھی، ہم پر بھی فرض ہے. تو زیادہ تر دیکھا جائے تو جتنے فرائض ہیں تمام انبیاء کے سیم ہی رہے، کیونکہ تمام انبیاء ایک ہی یعنی لڑی کے موتی تھے، سمجھے. वही चीज लेकर आए थे जो बाद के रसूल लेकर आते रहे। हो सकता कुछ छोटा मोटा फर्क रहा हो, कुछ चीजें अब उनकी शरीयतों के हमारे अंदर मनसूख हैं जो वाजे तौर पे बता दी गई, और वो भी कैसे हम उसको समझेंगे, जो कुरान और हदीस से हमको पता चलेंगी। जैसे कि मिसाल के तौर पर, जैसे उनकी बातों पर भी हमें ईमान लाना जरूरी होगा। यहाँ पर इसे बताया गया कि जब फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था फमा बालुल कुरुनिल उला, कुरुन उला का क्या हाल हुआ, जो तुमसे पहले के लोग गुजरे हैं हमसे पहले के, उनका क्या हाल हुआ, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया था कि इल्मुहा इंदा रब्बी फी किताबिन ला यदिल्लु रब्बी वला यंसा, कि इनका इल्म किताब में मेरे रब के पास है, मेरा रब न चूकता है और न भूलता है। सुभान अल्लाह। यानी वहां पर उन्होंने क्या किया कि अल्लाह ताला से जहल और निस्यान की नफी फरमा दी मूसा अलैहिस्सलाम ने। जैसे कि हम पीछे पढ़ते आए ना कि अल्लाह ताला का ना बेटा है ना वो किसी का बेटा है, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने भी देखिए वही सेम जुमला कहा कि मेरा रब न भूलता है न चूकता है। तो लिहाजा इसकी तस्दीक करना हम पर वाजिब है, इसलिए कि इस बात को वो अल्लाह ताला की तरफ से ही लेकर आए थे मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम को कैसे पता चला ये सारी बातें, अल्लाह ताला ने उनको बताई, अल्लाह ताला ने वही के जरिए से खबर दी, और हमको कुरान में उनका ये जुमला मिलता है। और कुरान के ये जुमले हमें कहां से पता चले, जिब्रील अमीन इसको लेकर आए और रसूल अकरम ने इसको पढ़कर सुनाया है ना। अब यहां पर हम देखते हैं कि इससे पहले एक और जगह इरशाद हुआ था قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى, उसने कहा यानी फिरौन ने कहा ए मूसा तुम्हारा रब कौन है, उन्होंने फरमाया हमारा रब वो है जिसने हर शय को उसकी शक्ल और सूरत दी फिर उसे राह दिखाई। सुभान अल्लाह। यानी अब हमें ये कहां से मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने हर चीज को उसकी शक्ल और सूरत दी और फिर उसे राह भी दिखाई, तो हमें इसके बारे में इल्म मूसा अलैहिस्सलाम के कलाम से हुआ। लिहाजा हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि अल्लाह ताला ने हर चीज को शक्ल और सूरत दी जो उसके लायक थी, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, जो भी मखलूक अल्लाह ताला की है, जो सूरत उसके लिए सबसे बेस्ट हो सकती थी अल्लाह ताला ने उसको वो सूरत दी है। फिर उनको राह भी दिखाई, उनको हिदायत दी, उनको रास्ता सुझाया, जैसे चींटी है, जैसे मक्खी है, मक्खी पर भी वही की ना अल्लाह ताला ने कि वो क्या काम करे। जैसे चींटियों के बारे में कहा जाता है कि ऐसा होता है कि वो मौसम गर्मा में यानी गर्मी के मौसम में अपनी खुराक अपने बिलों में जमा कर लेती है, मगर दानों को उस हालत में नहीं रहने देती बल्कि उनके ऊपर के हिस्से को तोड़ देती हैं और उसको जखीरा करती हैं, स्टोर करती हैं, ताकि वो दाने उग ना सके, क्योंकि जब वो उगेंगे तो उसमें वो खुराक में खराबी आ जाएगी। जब बारिश होती है तो वो उनमें चूंकि नमी पैदा हो जाती है तो क्या करती हैं, उनको ताफुन से बचाने के लिए, उनको स्मेल से बचाने के लिए बिलों से निकालकर वो धूप में बिखेर देती हैं और ड्राई होने पर उन्हें दोबारा बिलों के अंदर ले जाकर जखीरा कर देती हैं। सुभान अल्लाह। आप देखिए कि चींटियों को ये चीज किसने सिखाई, मक्खी को किसने सिखाया कि वो जाए फूलों का रस चूसे वापस आकर उसका शहद बनाए, तो ये अल्लाह ताला ने क्या कि वही की, उनको उनको हिदायत दी। तो ये मूसा अलैहिस्सलाम ने हमें खबर दी, तो हम इसका यकीन करेंगे नहीं करेंगे, और ये खबर हमें कहां मिलती है, कुरान में मिलती है। तो इन खबरों के सही होने का जो हम अंदाजा लगाएंगे, यानी क्योंकि हर सोर्स वाली खबरें हम नहीं ले सकते, हम कौन से सोर्सेस से खबरें लेंगे जो ऑथेंटिक होगी, और वो ऑथेंटिक सोर्सेस क्या हो सकते हैं, पहले अंबिया के बारे में कुरान और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। हदीस से कोई ऐसा वाकया बता सकते हैं आप किसी अंबिया के बारे में रसूल अकरम ने खबर दी जो सही हदीस हो? आपका इम्तिहान है, बोलिए आप कोई ऐसी खबर जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में हमको दी हो किसी अंबिया के बारे में। नहीं, ये सब नहीं। कोई वाकया बताइए, गौर करिए, सोचिए। जी वेरी गुड। खदर अलैहिस्सलाम, बारकल्लाहु फिकुम, जज़ाकल्लाहु खैरा। देखिए, गौर व फिक्र करे तो सोच आती है ना कि सुभान अल्लाह, सही बुखारी की बहुत तवील हदीस है जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये वाकया सुनाते हैं, जब मूसा अलैहिस्सलाम सवाल करते चले जाते हैं, फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम सवाल ना करते और खामोश हो जाते तो हमें और भी बहुत सारे राज पता चल जाते थे खदर अलैहिस्सलाम के साथ, उनके और वाकयात हो सकते थे, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम सबर ना कर सके और सवाल पूछ लिया खदर से, खदीर या खदर कहते हैं उनको। तो सुभान अल्लाह, की हदीस से पता चला ना हमको कि मूसा अलैहिस्सलाम अगर और सबर कर लेते और वो सवाल ना पूछते खदर से अलैहिस्सलाम से, तो हमें और वाकयात पता चलते थे, सही बुखारी से हमको पता चलता है। जी, तो जी सूरह कहफ की एक्सप्लेनेशन के बारे में, माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम, जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह ताला आपके इल्म में और तरक्की दे और अमल में इजाफा करे, आमीन। जी, बहुत सारे वाकयात हमको मिलते हैं जो हदीस से हमको पता चलते हैं और कुरान से भी पता चलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो बहरहाल, अब यहां पर ये हमें कैसे पता चला कि जो पहले के रसूल थे उनका जो अहकाम थे تو کیا وہ احکام آج بھی ہمارے لیے لازم و ملزوم ہیں جو پہلے کے رسولوں کے احکامات تھے؟ تو اس کے بارے میں جو ہمارے علماء کرام ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلے کے جو رسولوں کے احکامات تھے اگر وہ قرآن اور سنت سے ثابت ہو تو وہ ہمارے لیے قابل قبول ہیں، اور جب تک اس کو منسوخ نہ کیا گیا ہو ہمیں اس پر آج بھی عمل کرنا ہے، لیکن جن چیزوں کو منسوخ کر دیا گیا تو پھر وہ ہماری شریعت میں اب ہمارے لیے جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر کچھ کہتے ہیں، جیسے امام احمد بن حنبل کی رائے ہے کہ پہلے کے رسولوں کے جو احکامات ہیں وہ ہمارے لیے بھی مشروع ہیں، لیکن انہی کا دوسرا جملہ بعد والا جملہ ملتا ہے امام احمد بن حنبل کا کہ نہیں، ہمارے لیے ہماری شریعت ہے اور ہمیں اسی کی اتباع کرنا ہمارے لیے واجب ہے اور لازم ہے. تو صحیح قول یہ ہے کہ انبیاء جو پہلے کے انبیاء تھے ان سے ثابت شدہ احکام ہمارے لیے مشروع ہیں، الا یہ کہ ہماری شریعت ان کے خلاف نہ ہو. جیسے مثال کے طور پر یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، ہے نا، جبکہ وہ ہماری شریعت میں حرام ہے. اسی طرح اونٹ کا گوشت ہمارے لیے حلال ہے جبکہ یہودیوں کے لیے حرام تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اور ہم نے یہودیوں پر ناخن والے تمام جانور حرام کر دیے تھے. تو بہرحال یعنی کچھ باتیں جب تک کہ رسول اکرم نے جو ہمیں واضح طور پہ نہ بتا دی ہوں اور قرآن میں واضح طور پر اس کا حکم نہ ہو جو پہلی شریعتوں میں تھی، تو اب ہمارے لیے وہ منسوخ قرار پائیں گی، ہمارے لیے جائز نہیں ہوں گی. لیکن جو چیزوں کے بارے میں خاموشی ہے تو وہ وہی چیزیں ہمارے لیے بھی مشروع ہیں، جائز ہیں. ٹھیک ہے، اور اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ چیز انبیاء یہ پہلے انبیاء کے جو پہلے کے انبیاء تھے ان کی شریعت میں سے ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ وہ کتاب اللہ میں ہونا چاہیے اور سنت رسول سے ہمیں اس کا پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں پہلے کی امتوں کے بارے میں جو کچھ فرمایا ہے وہ بھی ثابت ہے، اور صحت یعنی بشرط صحت یعنی جو یعنی قرآن کی ساری باتیں صحیح ہیں الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں، اور جو صحیح احادیث ہیں اس سے بھی ثابت ہے. اور پھر کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہماری شریعت میں نہیں ہیں اور ان کی شریعت میں ہیں، اور ہم کو اس کے بارے میں کوئی اوتھینٹسٹی نہیں معلوم ہے، تو نہ پھر ہم اس کی نہ تصدیق کریں گے نہ تکذیب کریں گے. رسول اکرم نے ہمیں ایک رول بتایا ہے کہ اہل کتاب کی باتوں کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، یعنی نہ اس کو پوری طرح جھٹلا دو اور نہ ہی اس کو پوری طرح سے اس پر ایگری کر لو، کیونکہ ان لوگوں نے بہت ساری چیزوں میں انحراف کر لیا ہے، تحریف کر دی ہے نا، یا انصراف کر دیا ہے، اس کو توڑ مروڑ کر پیش کر دیا ہے. تو لہٰذا ان کی ہر بات کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، ہاں جو ہمارے قرآن اور سنت کے مطابق ہے اس کو ایکسیپٹ کر لو، اور یہی صحیح راستہ ہے. کیونکہ آپ دیکھیں ان لوگوں نے کیا تحریف کر دی، کیا تصریف کر دی، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی توڑ مروڑ کر اس طرح سے بنا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہی قرار دے دیا، یا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. تو یہ سب کیا ہے، جھوٹ ہے اصل میں یہ. تو بہرحال ہمیں کس راستے پر چلنا ہے، ہمیں انبیاء صدیقین شہداء کے راستے پر چلنا ہے، لیکن انبیاء کے راستے پر اسی طرح چلنا ہے جو صحیح خبریں ثابت ہو اسی پر چلنا ہے، نہ کہ جو ڈائیورٹ کی ہوئی خبریں ہیں اس پر چلنا ہے. تو اس لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے کہ ہم جو اہل سنہ والجماعہ ہیں وہ انبیاء کے راستے پر چلنے والے ہی لوگ ہیں. جو انبیاء نے خبریں دی وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور وہ کون سے راستے پر چلتے تھے؟ انبیاء صراط مستقیم پر چلتے تھے، اور اسی کی تعلیم انہوں نے دوسروں کو بھی دی ہے. تو صراط جو معنی ہوتا ہے، صراط کے جو معنی ہوتے ہیں یہ فعال کے وزن پر ہے، جیسے فراش، اور صراط سیدھے راستے اور کھلے راستے کو کہا جاتا ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جب راستہ کھلا ہو تو لوگ اس پر چلتے ہوئے تنگی محسوس نہیں کرتے اور لڑکھڑاتے نہیں ہیں، گرتے نہیں ہیں. تو صراط کی تعریف جو کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر کھلا راستہ جس میں اونچ نیچ نہ ہو، ٹیڑھا پن نہ ہو. ٹھیک ہے، تو صراط مستقیم وہ راستہ ہے جسے انبیاء کرام لے کر آئے، اس میں نہ کوئی ٹیڑھا پن ہے اور نہ ہی کوئی نشیب و فراز ہے، نہیں کوئی اونچائی نیچائی ہے، ایسا سیدھا اور واضح راستہ ہے کہ اس کے دائیں بائیں بھی انحراف نہیں ہیں. تو ہم کیا نہیں کرتے آپ بتائیے، ہم انحراف نہیں کرتے ہیں نا، ہم کسی چیز کو توڑ مروڑ کر پیش نہیں کرتے، انصراف نہیں کرتے اور انحراف نہیں کرتے. جو گمراہ فرقے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، انصراف بھی کرتے ہیں انحراف بھی کرتے ہیں، لیکن ہم نہیں کرتے. ہم انبیاء کی خبروں کی تصدیق کرتے ہیں، ان کے راستے پر چلتے ہیں. اور جیسے کہ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور بے شک میرا یہ سیدھا راستہ ہے بس تم اس کی اتباع کرو. تو صراط المستقیم، مستقیم یعنی ہماری طرف سے صراط کی اس تفسیر کے معنی یہ ہے کہ ایسا کھلا راستہ ہے جس میں ٹیڑھا پن نہ ہو، اس لیے کہ یہی سیدھا راستہ ہے, کیونکہ راستے ٹیڑھے بھی ہوا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن میں, فہدوہم الی صراط الجحیم وقفوہم انہم مسئولون, انہیں جہنم کا راستہ دکھا دو اور انہیں ٹھہرانا یقیناً ان سے پوچھ گچھ کرنی ہوگی. یعنی جہنم کا راستہ بھی جاتا ہے, اس کے لیے بھی صراط کا لفظ آیا ہے. تو مستقیم کون سا راستہ ہوگا؟ سیدھا راستہ, جو انبیاء کا راستہ ہے. اور ظاہر سی بات ہے جہنم کا راستہ تو مستقیم نہیں ہو سکتا. اور اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتا ہے, صراط الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا, یعنی وہ راستہ جس پر چلنے والے یہ سب انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے, ٹھیک ہے؟ نہیں, اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے نسبت یہ وہ راستے کی جو صراط مستقیم والا راستہ ہے. تو صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض الی اللہ تسیر الامور, کہ یعنی یقیناً آپ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں, یعنی رسول اللہ, اللہ کے راستے کی طرف, وہ اللہ کے اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. یعنی رسول اکرم کس کی طرف ہدایت دے رہے ہیں, کس کی طرف بلا رہے ہیں؟ اللہ کے راستے کی طرف بلا رہے ہیں. کس کے حکم سے بلا رہے ہیں؟ اللہ کے حکم سے بلا رہے ہیں. تو لہٰذا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو راستہ ہمارے لیے صحیح قرار دیا ہے, جو اپنے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, وہ یہی راستہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے. اور اللہ کا راستہ دو اعتبار سے بھی ہے, کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے بنایا یہ راستہ, اور اس اعتبار سے بھی کہ وہ راستہ صرف ہمیں اللہ تک پہنچاتا ہے, یعنی وہی راستہ ہمیں اللہ تک پہنچاتا ہے. اور مومن بندوں کا راستہ صرف اس اعتبار سے کہ وہ اسی پر چلا کرتے ہیں. یعنی مومن بندوں کی خاص کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ اسی راستے پر چلتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا ہے. الذین انعم اللہ علیہم, اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دی, اور یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی دو قسم کی نعمتیں, اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت عامہ, ایک نعمت خاصہ. نعمت عامہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کافر مشرکین سب کو دیتا ہے, جیسے کھانا پینا ہے, دنیا کی نعمتیں. آپ دیکھیں آج بہت ساری فیسلٹیز ہم میں سے مسلمانوں کو نہیں ملے گی, لیکن کافروں کے پاس ہے نا, ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کچھ نعمتیں اپنی سب کو دے دیتا ہے, چاہے وہ کافر ہو, مشرک ہو, مسلمان ہو, سب کے لیے ہے. لیکن جو نعمت خاص ہے وہ ہے ایمان کی نعمت, علم, عمل صالحہ. یہ اہل ایمان کے ساتھ خاص ہوتی ہے, جبکہ جو صدیقین, شہداء اور صالحین ہیں ان کے لیے تو یہ عام ہی بات ہے, لیکن ان کے اوپر کچھ خاص نعمت الگ ہوتی ہے, جو خاص ترین ہوتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے, وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب و حکمت اتاری. سبحان اللہ, یہ رسول اللہ کی بات ہے. اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے, اور آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مومنوں میں سے جو انبیاء ہوتے ہیں, ان کے پاس ایمان وغیرہ, عمل صالحہ تو یہ تو ہوتا ہی, عام بات ہے ان کے لیے. لیکن ان کے لیے خاص بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دی, اور ان کو وہ کچھ سکھایا جو کوئی اور نہیں جانتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر فضل عظیم ہے اصل میں. تو اللہ تعالیٰ کی جو خاص نعمت ہے, خاص ترین نعمت کہہ سکتے ہیں ہم اس کو, وہ انبیاء کے لیے خاص ہوتی ہے. اس میں اہل ایمان اس میں شراکت دار نہیں ہوتے, یعنی ہم لوگ نہیں اس میں شامل ہوتے. ہم کو کتاب نہیں ملی ہے, یعنی ہمارے اوپر کتاب نہیں اتاری گئی, ہم کو حکمت ہمارے اوپر نہیں اتاری گئی. یہ خاص انبیاء کے لیے ہوتی ہے الحمدللہ. ہمارے لیے کیا خاص ہے؟ ایمان کا ہونا, علم کا ہونا, اعمال صالحہ کا ہونا, یہ ہمارے لیے خاص ہے. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کون سے لوگوں کا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ انبیاء نے جو خبریں ہم کو دی, ہمیں اس کو صحیح ماننا چاہیے, نہیں ماننا چاہیے؟ اور ان کی خبروں کی تصدیق کر کے اس پر ہمیں چلنا چاہیے, نہیں چلنا چاہیے؟ کامیابی والا راستہ کون سا ہے؟ پھر ہم کون سا راستہ اپنائیں گے, آپ بتائیے. انبیاء والا راستہ نا, جو انبیاء نے خبریں دی اسی کی ہمیں تصدیق کرنی ہے. تو انبیاء نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا خبر دی؟ ان کی صفات, اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں, اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے اس کے بارے میں. تو ہمیں انبیاء کی بات پر یقین کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے؟ انہوں نے اللہ کے ناموں کے بارے میں جو ہمیں خبر دی ہے, تو وہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ صحیح ہے نا, تو ہمیں اسی کا اثبات کرنا چاہیے. تو جیسے رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ کی صفات, اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں ہم کو انٹروڈیوس کروایا, اور جیسے انہوں نے اس کا ایکسپلینیشن دیا, اسی کو ہمیں ماننا چاہیے. اس میں ہمیں انحراف نہیں کرنا چاہیے, انصراف نہیں کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہم کو ملی ہیں, انشاءاللہ ہم وہ اگلی دفعہ پڑھیں گے کہ کن لوگوں پر اللہ تعالیٰ, جو اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگ کون ہوتے ہیں, اور ہم بننا چاہتے ہی نہیں بننا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام یافتہ لوگ میں. یقیناً ہم میں سے ہر کوئی بننا چاہے گا کہ ہم چاہتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اس نے ایک راستہ کھلا ہے نا, جو آیت آئی ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو ہم نبی تو نہیں بن سکتے, ہم صدیق, یہ بھی بہت بڑا درجہ ہے, مجھے نہیں لگتا کہ ہم وہاں تک پہنچ سکیں گے, نہیں پہنچ سکیں گے. شہدا بھی بہت مشکل ہے, لیکن ہم صالحین میں ضرور شامل ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ کھلا رکھا ہے ہمارے لیے الحمدللہ, کہ کم از کم ہم صالحین میں شمار ہو جائیں, ہے نا. تو ہم اگلے ہفتے پڑھیں گے انشاءاللہ کہ وہ صالحین کون ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی کون سی خاص نعمتیں ہیں جو یا تو انبیاء پر ہیں یا اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں پر ہوتی ہیں. اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان خاص بندوں میں شامل فرمائے جو اس کے انعام یافتہ بندے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ وحسن اولئک رفیقا, کہ کتنے اچھے ہوں گے یہ رفیق اور یہ ساتھی, یعنی یہ جو صالحین ہوں گے تو ان کے جو رفیق ہوں گے, ان کے جو وہاں پر کلیگ ہوں گے, جو ساتھی ہوں گے, جن کی صحبت میں وقت گزاریں گے, وہ انبیاء, صدیق اور شہدا ہوں گے. سبحان اللہ. تو ہم خواہش کر سکتے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں, ہم دل میں تمنا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہی کو ہمارا رفیق بنا دے. آمین. تو بہرحال یہ آج کا ہمارا سیشن تھا. اگر آپ لوگوں کو کچھ کنفیوژن ہو تو آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں. انصراف کے معنی ہوتے, یہ صرفہ سے نکلا ہے. صرفہ جیسے کہ صرفہ عربی زبان میں اس کے معنی ہوتے ہیں پھیرنا. جیسے قرآن میں ایک لفظ آتا ہے تصریف الریاح, کہ ہوائیں پھیرتی ہیں, یعنی ہوائیں بدلتی ہیں نا, فوراً اپنی جگہ بدلتی رہتی ہیں, ہوائیں چلتی رہتی ہیں اصل میں. تو صرفہ اسی سے نکلا ہے. صرفہ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو پھیرنا. تو عربی گرامر میں ایک قاعدہ, ایک ٹرم ہوتی ہے جس کو صرفہ یصرفو کہتے ہیں, کہ عربی زبان میں لفظ ایک ہی ہوتا ہے لیکن اس کے بہت سارے الفاظ بن سکتے ہیں, آگے پیچھے کچھ لگا دو. جیسے فعلا یفعلو, فعلا فعلو, فعلتا فعلتم, فعلتو فعلنا, یفعلو یفعلون, تفعلو تفعلون, افعلو نفعلو. تو یہ کیا ہو رہا ہے, الفاظ پھیرے جا رہے ہیں, آپ کوئی چیز اس کے آگے لگا رہے ہیں. مطلب ایک روٹ ورڈ وہی ہے فعلا, لیکن وہ دیکھیں آپ یا اور فا, یا اور نون لگانے سے اس کے معنی بدلتے جا رہے ہیں. یعنی بعض معنی پریزنٹ کے لیے بن رہے ہیں, بعض معنی فیوچر کے لیے بن رہے ہیں, بعض معنی پاسٹ کے لیے بن رہے ہیں. تو صرفہ مطلب پھیرنا. تو کچھ جو فرقے تھے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو کیا کر دیا, اس کو پھیر دیا, یعنی اس کو ڈائیورٹ کر دیا, اس کو بالکل کچھ کا کچھ معنی بنا دیا. تو جو اہل سنہ والجماعہ ہیں, جو صحیح عقیدے والے لوگ ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات میں ایسی تصریف نہیں کرتے, ہیر پھیر نہیں کرتے, اور نہ ہی انحراف کرتے ہیں, نہ ہی یعنی جو الفاظ ہے اس کو چینج کر دیتے ہیں, نہیں ایسا نہیں کرتے. یہ بات بتائی گئی ہے. انڈرسٹوڈ. اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کیا کرتے تھے, یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, کہ اے دلوں کو پھیرنے والے, ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر ثابت قدم رکھ, یا اپنی اطاعت پر پھیر دے. دیکھیں سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا ہے. اس کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھی رکھ دی اور گمراہی بھی رکھ دی. اب بندے کو اختیار دیا گیا ہے کہ اس میں سے جو چاہے کرے. تو یہ خود بندہ کرنے والا ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس جو اس کی قدرت کاملہ ہے, اس کا علم ہوتا ہے. یہی سوال تو قدریہ والے کرتے تھے. یہ جو سوال ہے اصل میں, یہی انسان کو, یہ ایکچولی شیطان کی لاجک تھی نا. شیطان نے بھی پوچھا تھا کہ تو نے ہی مجھے گمراہ کیا, اور اس نے کہا تھا کہ فبیما اغویتنی, بس بوجہ اس کے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا, لہٰذا میں تیرے بندوں کے راستے میں بیٹھوں گا, ان کو آگے سے بہکاؤں گا, پیچھے سے بہکاؤں گا, تو بہت سو کو ان میں سے نافرمان پائے گا. تو یہ جو قدریہ فرقہ بنا تھا, یہ جو جبریہ فرقہ بنا تھا, وہ یہی سوچ کے حامل لوگوں کا بنا تھا کہ اچھا جب سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو پھر ہمارا کیا قصور. جب اللہ ہی کی مرضی ہے تو ہم اس لیے تو نماز نہیں پڑھ رہے نا, کیونکہ اللہ کی مرضی ہے. ہم اس لیے تو یہ برا کام کر رہے ہیں کیونکہ یہ اللہ کی مرضی ہے. تو نہیں, اللہ کی مرضی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے ہدایت کا راستہ بھی کھول دیا ہے اور گمراہی کا بھی. آپ کے سامنے دونوں راستے موجود ہیں, آپ کو بتا دیا گیا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اور اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے دیا ہے. اسی لیے تو انسان سے پوچھو گی نا, جانوروں سے پوچھنی ہوگی. جانوروں کو عقل نہیں دی گئی, انسانوں کو عقل دی گئی ہے. تو یہ جو قدریہ فرقہ ہے, جو تقدیر کے تعلق سے جو سوالات ہیں نا, یہ ایکچولی یہ تقدیر کے تعلق سے سوال انسان کو بہت زیادہ گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں, اور عقل پرست لوگ بہت زیادہ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں. لہٰذا ہم کو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ نہ کرے کہ ہمارے دل میں ایسے الٹے سیدھے خیالات آئیں اور ہم ہر چیز کی لاجک ڈھونڈنا شروع کر دیں یا ہر چیز کی ریزن دینا شروع کر دیں, یعنی جسٹیفیکیشنز, کہ ٹھیک ہے گناہ کیا تو کیا ہوا, اللہ کی مرضی تھی تو گناہ کیا. نعوذ باللہ, نہیں, اللہ کی مرضی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو گمراہی کی طرف نہیں لے کے جاتا. اللہ تعالیٰ تو ہدایت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تو سیدھے راستے کی طرف لے کر جاتا ہے اپنے بندوں کو، لیکن یہ بندے اپنے اوپر زیادتی کرتے ہیں. ٹھیک، آئی بات سمجھ میں؟ الحمدللہ. جی تو ہم لوگ اپنی کلاس ختم کرتے ہیں، ٹائم ہو گیا ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ، بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیرن. آج کا سیشن آپ لوگوں کے ساتھ بہت اچھا رہا، آپ لوگ بہت اچھے جوابات دیتے رہے. اسی طرح ایکٹیو رہیے اور تاکہ ہم بات کو سمجھ سکیں. جزاک اللہ خیرن. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.